أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون صدق الله العظيم. یہ آیت جو تلاوت کی گئی ہے یہ خاص واقعے سے متعلق ہے. اتفاقاً آج جو جمعہ کا بیان تھا اس میں بھی چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی اور اس میں بھی ذکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ گیا, یہ محض اتفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے شفیق تھے, مہربان تھے, یہ سب آپ کو معلوم ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی کافر بھی جہنم میں نہ جائے, مسلمان ہو جائے اور جنت کا مستحق بن جائے. حتیٰ کہ اس معاملے میں آپ کی کڑھن اتنی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے, ختم کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ جو رنجیدہ ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کسی کے ایمان نہ لانے سے, کفر پر قائم رہنے سے, تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے؟ اور دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا انما انت مذکر, آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, تو یہ بھی فرمایا گیا. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول, جس نے کوئی موقع آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھانے کا چھوڑا نہیں تھا, ہر ہر موقع پر اس نے تکلیف پہنچائی, اذیت دی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اس کے ساتھ صحابہ کرام کو بھی, لیکن اس کے باوجود جب اس کی موت کا وقت آیا اور آپ کو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے جو مخلص مومن تھے اطلاع دی باپ کے انتقال کی, اور ساتھ میں یہ درخواست بھی کی کہ آپ اپنا کوئی کپڑا کوئی قمیص دے دیں تاکہ اس میں اس کو دفن کیا جا سکے, تو ظاہراً تو چونکہ وہ مسلمان بنا ہوا تھا حقیقتاً منافق تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص وہ عطا فرما دی. تو صاحبزادے نے یہ بھی کہا, بیٹے نے حضرت عبداللہ نے جو مخلص مسلمان تھے, کہ نماز جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیے. آپ نے اسے بھی قبول فرما لیا. اور آپ دیکھیے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے کہ منافق ہے, صرف منافقین ہی رئیس المنافقین ہے, منافقوں کا سردار ہے, اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص بھی عطا فرماتے ہیں کہ یہ پہن لو, یہ پہنا دو, اور اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کا بھی آپ نے پڑھانا قبول فرما لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آگے تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. لازمی بات ہے کہ دل تو دکھایا تھا اس نے, صرف انہی کا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت سے مواقع پر, اور صحابہ اکرام کا تو جو دل دکھاتا تھا وہ کسی سے پوشیدہ تھا ہی نہیں, لیکن چونکہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کرتا تھا کہتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا لی. اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ کسی شخص کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیے ایسے شخص کی کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ کفر رکھتا ہے. انہم کفروا باللہ ورسول, چونکہ اللہ اور رسول کے ساتھ اس کا معاملہ بغض کا تھا, کافر تھا. لیکن اس وقت تک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممانعت نہیں کی گئی تھی اس لیے آپ نے پڑھا دی, اور چونکہ بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں, چنانچہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا بھی کہ مجھے امید ہے کہ اس کی میرے اس حسن سلوک کی وجہ سے اس کے قبیلے کے لوگوں میں سے 1000 آدمی مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ بعض روایات سے یہ بات پتہ بھی چلتی ہے کہ 1000 آدمی مسلمان ہوئے. تو بہرحال بہت سی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیا. کھلم کھلا چونکہ ممانعت بھی نہیں کی گئی تھی. جہاں تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کا تعلق ہے, تو اس سے پہلے چونکہ ایک آیت نازل ہو چکی تھی, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں. تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھانا یعنی اسے اس کے منع کر دیا گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ یہ حکمتیں مصلحتیں تھیں, آپ نے نماز جنازہ پڑھا تو دی چونکہ کھلم کھلا ممانعت بھی نہیں تھی. لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اب آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیے آئندہ کسی منافق کی, کسی کافر کی, ایسے کھلم کھلا کافر کی تو بہرحال جائز نہیں, لیکن منافق تھا چونکہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا یا اس نے مشہور کر رکھا تھا یہ لوگ سمجھتے تھے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ یہ باتیں تھیں اس لیے آپ نے پڑھا دیا. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے کبھی کسی کی منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض تک اسے دے دی تاکہ وہ کفن میں کام آ جائے, لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت کے لیے وہ کافی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھ دی, اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی. جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز اپنے اعمال ہیں. بلا شک و شبہ نیک صحبت بہت اچھی چیز ہے, بشرطے کہ صحیح دل کے ساتھ, صحیح یقین کے ساتھ, صحیح ایمان کے ساتھ میسر ہو. لیکن خدا نہ کرے آدمی اگر ایمان نہ رکھتا ہو اللہ اور رسول پر, پھر چاہے کتنے ہی نیک لوگوں کے پاس بٹھتا بیٹھتا رہے, اگر ایمان نہیں ہے اللہ پر اس کے رسول پر تو وہ بیٹھنا بھی کام نہیں آتا. لازمی بات ہے کہ یہ تو رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا. خود اس کا بیٹا حضرت عبداللہ مخلص مسلمان تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ چیزیں کام نہیں آئیں. اس لیے اپنے عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے آدمی کو کہ اعمال درست کرے آدمی, اپنا ایمان اور یقین بنائے, اللہ کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہونی چاہیے اس تعلق اور محبت کو اور مضبوط کرے. انشاءاللہ جب ایمان اور یقین ہوگا تو یہ چیزیں مزید پھر اس کے لیے کام آئیں گی. چنانچہ اس سے بالکل لیا انکار بھی نہیں ہے. چنانچہ بعض بزرگان دین کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے کفن میں بیت اللہ کا جو غلاف ہے ان کو ہدیتاً جب مل گیا, بادشاہوں کی طرف سے جب کبھی غلاف تبدیل ہوتا ہے تو ہدیتاً بھی پیش کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے بعض لوگ وہاں جا کر اس کو قینچی سے کاٹ لیتے ہیں, چرا لیتے ہیں, یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن میں اس صورت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہدیتاً ملے تو پھر بلا شبہ وہ آپ کی چیز ہو گئی. اب اگر کوئی شخص اپنے کفن کے ساتھ اس کو سلوا لے تبرکاً تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے اور دیگر تبرکات ہیں کہ حقیقت ہے کہ اگر ان کو تبرکاً وہ اپنی قبر میں رکھوا لے تو اس میں حرج نہیں, لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ ایمان اور عمل صالح دونوں موجود ہوں. اگر ایک آدمی جو ہے نا اس کا ایمان ہے نہ عمل صالحہ ہیں اور پھر صرف اس پر تکیہ کر کے بیٹھا رہے, کوئی عمل نہ کرے, کوئی اچھا کام نہ کرے, اور سمجھ لے کہ صاحب فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا لہذا بخشے جائیں گے, تو یہ خیال است و محال است و جنون است. رہنما تو صرف رہنمائی کا کام کرتا ہے, وہ تو صرف بتا دے گا بھائی اس راستے پر چلو اس پر مت چلو, یہ طریقہ سنت ہے یہ طریقہ جو ہے غیر مسنون طریقہ ہے. تو یہ بتا سکتا ہے اگر صحیح چلے گا چلنے والا تو انشاءاللہ سیدھے راستے سے آخر تک پہنچ جائے گا منزل تک. لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے, ایمان درست نہیں ہے, تو پھر لاکھ بتانے والا بتاتا رہے, ایک آدمی کو کوئی صحیح راستے کی طرف نشاندہی بھی کرے, اس کے باوجود چلنے والا صحیح نہ چلے, تو اس میں رہبر کا تو قصور نہیں, اس میں تو اپنا ہی قصور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا، حسب و نسب کا معاملہ جہاں تک ہے میں اس کی بنیاد پر کوئی شخص نہیں بخشا جائے گا، بلکہ ایک روایت میں غالباً یہ بھی ہے جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کے لیے لوگوں کو جمع کیا تو اس میں آپ کے عزیز و اقارب تقریباً سبھی جمع تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت چھوٹی بچی تھی، لیکن آپ نے نام بنام ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو. یہ اس لیے کہ کوئی آدمی محض حسب و نصب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ صاحب میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. سید ہونا بھی اس وقت کام آئے گا جب ایمان اور عمل صالح ہو. اگر ایک آدمی سید تو ہے لیکن اس کے کام جو ہے وہ مخالفت رسول ہے علیہ باللہ، یا اللہ کے حکموں کی نافرمانی، تو چاہے وہ نبی کی اولاد ہو، کیا بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد میں سے نہیں؟ یا اسی طریقے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اس لیے خاندان اعتبار سے چاہے وہ نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اگر اعمال صالحہ نہیں ہے، ایمان اس کا نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، صحبت صالحین، یہ سب چیزیں انشاءاللہ فائدہ دیں گی پھر. لیکن اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی اور اللہ کے احکام کی اور رسول کے احکام کی فرما برداری اور پیروی نہیں کی، تو پھر محض صحبت سے کچھ نہیں ہو جب تک کہ اصل چیز کو ہم نہ پکڑ. یہ ساری چیزیں فائدہ تبھی دیتی ہیں. البتہ انشاءاللہ یہ توقع رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر گناہگار بھی ہے، نیک صحبت اختیار کرے گا، تو یہ توقع ہونی چاہیے کہ بھئی میں صحبت میں جاتا رہوں گا، بیٹھتا رہوں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب کو تبدیل فرما دیں. دعا بھی کرتا رہے ساتھ میں، وہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے، تو پھر انشاءاللہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو تبدیل فرما دیں. کیونکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بڑے کافر جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت سے با ایمان ہو گئے، لیکن وہی بات ہے کہ اخلاص کے ساتھ، مقصد اس کا یہی ہو کہ میں بات سنوں گا، عمل کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں، جس سے آپ چاہیں کہ بھئی اس کو ہدایت مل جائے، ضروری نہیں کہ وہ ہدایت اس کو مل بھی جائے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دلی خواہش یہ تھی کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، تمام لوگ ہدایت پر آ جائیں، اور اس کے لیے آپ نے کتنی محنتیں کی، کوششیں کی، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ پر جو ہے وہ پتھر بھی برسائے، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ ساری کوششیں کرتے رہے. آپ نے تو اپنی کوششیں چھوڑی نہیں، اس لیے اپنی کوشش تو کرتے رہنا چاہیے اور صحبت صالحین اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت میں بیٹھ کر آدمی کچھ سیکھ لیتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جب اس پر حقیقت حال واضح ہوتی ہے تو انشاءاللہ اچھے اعمال کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول کے احکام کی فرما برداری کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحبتیں بھی عطا فرمائے، اور جو فوائد ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.